The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1446 ہجری کے جمعہ الاخرہ کی 19ویں شب ہے. اس مناسبت سے اربعین عطار قسط دوسری کے پیج نمبر 19 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا, حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں گی, ضروری بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب
عبد المطلب, بنگلہ کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عامر علیہ سنت, آپ کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آپ ایسے شخص کو کیا مشورہ دیں گے کہ جس کو تصوف سیکھنے کا شوق ہے لیکن وہ علم دین حاصل کرنے کا شوق نہیں رکھتا, کیا تصوف سے پہلے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے؟
اللہ اکبر. تصوف سے علم دین سے خارج نہیں ہے, نہ دین سے خارج ہے. البتہ یہ کہ تصوف کی کتاب میں یہ پروپر جو ہمارے یہاں درس نظامی ہوتا ہے اس میں باقاعدہ میری معلومات کے مطابق پڑھائی نہیں جاتی, مطالعے کا مشورہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب پڑھ لو. تو یوں مطلب یہ کہ اب باقاعدہ تو پڑھانا ہے دشوار, لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. پہلے درس نظامی 15-16 سال کبھی تھا, مطلب وہ کچھ عرصے پہلے 150 سال پہلے, اب ریڈیوز ہوتے ہوتے فی الحال ہمارے یہاں تو 8 سال, پھر اب 6 سال کہیں پڑھا جاتا ہے کہیں شاید اس سے بھی ہو سکتا ہے کم ہوا, ہو سکتا ہے کہ پھونک مار کے درس نظامی کی سند دے دی جائے. لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے, یہ تو مبالغہ میں نے کیا کہ وہ سند بھی چاہیے, شوق بھی عالم بننا, تو شوق درس نظامی کرنے سے عالم تھوڑی بن جاتا ہے. خوش فہمی ہے, عالم اپنی جگہ پر ہے, سند اپنی جگہ پر ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں, علم ہونا چاہیے. بہت سارا علم اس میں درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے, اصول پڑھائے جاتے ہیں اور جذبہ بھی بڑھتا بعضوں کا ہوتا ہوگا تو نجی طور پر اسٹڈی کرتے ہوں گے, پرائیویٹ اسٹڈی, مطالعہ, دینی کتاب پڑھتے ہوں گے, تو اس طرح یہ کثیر علم ان کو حاصل ہو جاتا ہوگا. اب اسی طرح تصوف کی کتب کا بھی مطالعہ ہے تو بہت ضروری, اس کے بغیر بندہ ادھورا رہتا ہے, تجربہ یہی میرا. چاہے کوئی عالم ہو مفتی ہو, اگر اس نے تصوف کی کتب نہیں پڑھی نا تو اس میں اور جس نے تصوف کی کتب پڑھی ہوں گی اس میں بہت فرق ملے گا. تو منہاج العابدین, اب اس کو بھی مختصر منہاج العابدین بھی آ گئی ہے, لوگوں کا جذبہ ہی نہیں اتنا کہ پوری کتاب پڑھے, تو لو اس کا شارٹ پڑھو تو صحیح یار, آگے تو بڑھو. احیاء العلوم ہے تو 5 اس کی جلدیں ہیں, تو یہ پڑھے. کیمیا سعادت, اصل کیمیا سعادت اور احیاء العلوم تقریباً ایک ہی ہے, وہ فارسی میں لکھی تھی امام غزالی نے, یہ عربی میں لکھی تھی. اتنا جذبہ تھا ان کا, نہ ان دنوں پریس ہوتے تھے نہ مطلب آج کل کے لکھنے کے جو ہمارے پاس اسباب ہیں وہ نہیں ہوتے تھے. اب تو کمپیوٹر آ گیا اور کمپوزنگ میں ٹھک 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 کر کے کتنا ہو جاتا کام. تو پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جذبہ تھا کہ یہ لکھتے تھے. اور پڑھنے کا جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کتابیں چاٹ جاتے تھے, یہ محاورہ ہے, پڑھتے تھے. حافظے بھی کمزور ہوتے تھے, جب حافظے کمزور کرنے کے بھی اسباب ہوتا گئے نا, تو جس سے مدنی گائی کے اسباب بہت بڑھ گئے. گھر گھر اب سنیما گھر بنا ہوا ہے, گناہ بھرے چینل چل رہے ہیں, تو فوٹو ہیں سوشل میڈیا رئیس کسر پوری, اس پہ بھی گندی فوٹو ہیں, تصویریں, گندے مناظر. تو حافظہ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا اس طرح. لیکن صرف اس سے نہیں ہوتا, اور چیزوں سے بھی ہوتا ہے. بلغم بھی اس میں اہم کردار رکھتا ہے, وہ حافظہ کمزور کرنے میں کہ بلغم ہوتا ہے. بلغم پیدا کرنے میں کھٹی چیز کا بڑا نمایاں کردار ہے. کھٹی چیز, اب کوئی سالن ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا جس میں املی نہ ڈالے, کھٹی کھٹی ہے نا. تو ابھی اوور لمٹ کھٹا بھی ہوتا ہے, کھٹے پسند آتے ہیں لوگ, اپنی لمٹ میں ڈالے. جیسے نیمو ہے, یہ کھٹا ہی ہوتا ہے, کھٹا نہ ہو تو استعمال کریں گے بھی نہیں ہم. لمیٹڈ کھٹائی لی تو بندہ لمیٹڈ لے, مگر بعض اوقات یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ کھٹا استعمال کرتے ہیں. تو بلغم, جب بلغم ہوگا تو پھر حفظہ تو کمزور ہوگا. نزلہ, زکام, کھانسی, ٹاؤں ٹاؤں لگا رہتا ہے, یہ بلغم ہی ہے. تو بلغم ہی مزاج ہوتا ہے بعضوں کا, تو اس میں پھر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو خیر, تصوف کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ نے نہیں پڑھی تو احیاء العلوم کم از کم منہاج العابدین پڑھ لیں, مختصر منہاج العابدین ہی پڑھ لیں. دیکھی بھی نہیں ہوگی نا, جو سن رہے ہیں تعداد ہوگی, جو پتہ ہی نہیں ہوگی یہ کتابیں کون سی ہے کیا ہوں گی, نام بھی یاد نہیں رہے گا. ابھی کچھ سنا اور نکلے گا منہ سے کچھ, یہ کتاب ملے گی نہیں ان کو کہیں سے. لکھ لیں منہاج العابدین, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری کتاب ہے, نچوڑ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
افتخار علی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, یہ کہنے اپنی دنیاوی فکروں کو دینی فکروں میں کیسے بدلا جائے؟
خالی چاہنے سے نہیں بدل جائے گا, صحبت, ماحول, دینی مطالعہ, یہ سب ہونا چاہیے. اب ساتھ میں گناہ بھرے چینل بھی چلتے رہیں, فلمیں بھی اس میں دیکھتے رہیں, سوشل میڈیا پر گندے مناظر بھی دیکھتے رہیں, اور دینی سوچ میں بھی کنورٹ ہونے کی ترکیبیں سوچتے رہیں, تو یہ تھوڑی ہوگا. تو مطلب یہ سارے گناہ بھرے معاملات جو ہے نا, ان کو ون شاٹ ون ٹو تھری کرنا پڑے گا. ایسی طلاق جس میں کوئی رجوع نہ ہو, پھر جب ایک فارغ ہو جائے گا نا بندہ, تو اب وہ اس کو آسانی ہو جائے گی. ورنہ یہ ادھر بھی ہاتھ مارا ادھر بھی ہاتھ مارا, تو اس طرح کام مشکل بنتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے, من جدہ وجدہ, کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو اللہ پاک سے توفیق بھی مانگتا رہے کہ میری سوچیں جو ہے نا وہ مذہبی سوچیں ہو جائے. واقعی دنیاوی سوچوں نے تباہ کر دیا ہے, بلکہ مذہبی سوچوں کا دنیاوی سوچوں کے ذریعے مقابلہ کر کے دینی سوچ کو دبانے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ یہ سب پرانا ہے, فرسودہ ہے, دقیانوسی ہے. معاذ اللہ, لوگوں نے بڑی ترقی کی, انسان چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, ہم پیچھے رہ گئے. آگے تو ہم تھے میدان بدر میں, جب واقعی دینی سوچ تھی, 313 تھے اور 1000 کے لشکر جرار کو مار بھگایا. ہماری جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی, کتنی روشن تاریخ ہے ہماری, کہ تھوڑے تھوڑے مسلمانوں نے بڑے بڑے جتھوں کو مار بھگایا. ایمانی قوت تھی, دینی سوچیں تھی, اب وہ صورت حل نہیں رہی. اب ہم لوگ مطلب دنیاوی ترقیوں کے پیچھے لگ گئے. دنیاوی ترقیاں بھی پہلے ہوئی اور بہت ایسی ایجادیں ملے گی جو مسلمانوں نے کی ہوئی ہے. اب لوگ مطلب دشمنوں سے مرغوب ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, یوں انہوں نے کیا. حالانکہ کئی چیزیں اگر ہم اس کی لسٹ بنائیں نا, تو ہمیں مل جائیں گی کہ جو مسلمانوں نے وہ ترقیاں کی, اور ان کی مطلب ترقیاں جو تھی ان کی, یہ آج بھی مطلب چل رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد صدیق عطاری کراچی یا سیدی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کب ایمان لائے تھے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے.
آپ کے والد محترم جو ہیں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، اور یہ خود نہیں آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انفرادی کوشش کر کے اپنے والد صاحب کو بارگاہ رسالت میں لے کر گئے تھے. چنانچہ طبقات الکبریٰ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے اپنے بوڑھے باپ کو کیوں تکلیف دی؟ میں خود ان کے پاس آ جاتا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ان کا یہاں حاضر ہونا ہی زیادہ مناسب تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے ابو قحافہ، اسلام قبول کر لو، سلامتی پالو گے. ابو قحافہ نے اسلام قبول کر کے حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی شان پائی. اب حضرت جو گئے رضی اللہ عنہ بھی پڑھا جانے لگا، اور صحابی نبی کا لقب بھی ملا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہاں ایک نقطہ بڑا پیارا لگا کہ ان کو میرے پاس کیوں لائے تکلیف دی، میں آ جاتا، ہے نا. اور ہماری داڑھی نکلائی امام اثر پیدا، ہم چھوٹے باپ کے ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم اور کسی کے پاس جا کر، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہمارے پاس حاضر ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، توازو، اور اس توازو نے بھی یقیناً ابو قحافہ کے دل پر چوٹ کی ہوگی. سبحان اللہ، یہ ہے اسلام. تو کاش اب ہم میں بھی اگر اس طرح کی توازو آ جائے نا، ہم لوگ تو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے آدمی، ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی میری تو بہت پرانی یہ سوچ ہے، اب تو خیر وہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے پاس لے آؤ، اس کو بلا کے لے آؤ اس کو. یہ تو میرے زبان سے نہیں نکلتا تھا، مطلب حیا آتی تھی مجھے کہ بے یار، میرے پاس لے آؤ، میرے پاس بلا لاؤ، جاؤ بولو الیاس نے بلایا ہے. اتنا مطلب میرے اندر حوصلہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی کم ہے ایسا کہ میں یوں کروں، مطلب تو یہ قدرتی طور پر. تو بہرحال یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ گھر گھر الحمدللہ، ایک دور میں گھروں سے جا کر نمازوں کے لیے نکالا ہے، اٹھایا ہے میں نے، اور یہ جو گھر جا کر بلانا کرنا، ترکیب ایک ایک پر الحمدللہ انفرادی کوششیں کی ہیں. شروع کا دور جب تھا، اب تو لاٹ کے لاٹ خود چلے آ رہے ہیں، اب بڑے آدمی بن گئے نا، اب کسی کے گھر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح لاٹ کے لاٹ آئے تو اب جاتے رہتے کسی گھر پہ جانا. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے دور میں جب لاٹ کے لاٹ ہوتے تھے، سیکورٹی ایشو نہیں تھا. تو میں جیسے کہ یہ روٹ گیا یا وہ فلاں سے بزن ہو گیا، تو کسی کے بھائی کوئی عقیدے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کنفیوز ہو گیا ہے، اور اب وہ تو ایسے مواقع ہیں، ایسے واقعات سر کہ الحمدللہ میں جا کر اچانک گھر پہ میں نے گیا، کسی کے گھر پہ شب خون مارا. یہ ماحول ہے شب خون، رات کو حملہ کر رہے ہیں، رات کو چلا گیا 12 بجے 1 بجے، اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ مطلب. تو اس طرح بھی الحمدللہ میں نے جا کر ترکیب بنائی، اور اگلا ایک دم حیران پریشان کے خواب ہے، جاگتے ہوئے یہ ہو رہا ہے الحمدللہ اس طرح کے. تو یہ میں ترغیب کے لیے کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ ہمارے مبلغین، ہمارے ذمہ داران، جس دن اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے نا، اس دن کام نہیں کر سکیں گے. کیونکہ نیکی کی دعوت انبیاء کرام علیہ السلام نے بلا بلا کر کے بجائے زیادہ جا کر دیے. بلانا منع نہیں ہے، بنا نہیں ہے، بلانے کے بھی مطلب واقعات ملیں گے. وہ جا کر ایک ایک پر انفرادی کوشش کر کے انبیاء کرام نے نیکی کی دعوت دی اور لوگوں پر اسلام پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد صاحب کو لے ہی آئے نا انفرادی کوشش کر کے بارگاہ رسالت میں. تو ہمیں بھی اپنے والد صاحب، ماں، بہن، بھائی سب کو حسن تدبیر کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہ کر نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، لیکن نیکی کی دعوت دینا آنا چاہیے. آگے سے ڈانٹ پڑ گئی تو اپنی بھی کھوپڑی گھوم گئی تو پھر نہیں چلے گا، چاہے ڈانٹ پڑے چاہے ہاتھ پڑے. یہ انداز ہوگا نا عاجزی والا تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ دینی ماحول بن جائے گا، سب نمازی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور تو تکار اڑے ہوئے والا ماحول ہوا تو بہت مشکل ہے. ابو قحافہ یہ آپ کی کنیت تھی اور نام عثمان، لیکن کنیت مشہور ہے. جیسے حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر یہ مشہور ہے، اور نام مبارک ہے عبداللہ. تو یہ نام مبارک نہیں پتا، ابو قحافہ کا نام بھی ہے نا عثمان ابھی پتا چلا اپنے کو، تو یہ مشہور نہیں. ابو ہریرہ کا نام بھی نام مبارک مشہور نہیں ہے، نام میں تو اختلاف ہے. ایک نام تھا کیا میں بڑے بڑے علماء کا، تو زیادہ تر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن تھا حضرت ابو ہریرہ کا نام. حضرت نوح علیہ السلام، یہ نوح بھی آپ کی صفت تھی، آپ کی جو قوم تھی وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو اس کے صدمے سے آپ روتے تھے. ہمیں کبھی رونا آیا کہ باپ نمازی نہیں بنتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، بہن بے پردہ گھومتی ہے، دل میں کبھی صدمہ ہوا اور رونا آیا اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میری بہن اس کو ہدایت دے دے، ہم کو کبھی رونا نہیں ہے. لیکن سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے روتے تھے اور کثرت سے نوحا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا لقب. اور قرآن کریم میں بھی یہ لقب استعمال ہوا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سورہ نوح نام بھی ہے ایک سورت کا. اور اصل نام جو آپ کا تھا وہ عبد الجبار، یہ بھی اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن عبد الجبار بھی ایک قول کے مطابق آپ کا مبارک نام تھا. نوح آپ کا نام پڑ گیا رونے دھونے کی وجہ سے، دین کی محبت اتنی ان حضرات میں تھی. اللہ ان کے صدقے ہمارے اندر کوئی آدھا ذرہ بھی اس دین کی محبت آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. سلام علی نوح فی العالمین، یہ اس کی تاثیر بہت ہے اس آیت مبارکہ میں، اس کی سانپ بچھوؤں سے حفاظت سیرت الجنان میں بھی لکھا ہے اور کتابوں بھی مختلف اس آیت مبارکہ کے. یعنی کسی کو جیسے کہ آسیب تنگ کرتا ہے، جنات تنگ کرتے ہیں، یا گھر میں سب جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، تو گھر کے سارے افراد اگر روزانہ 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، سلام علی نوح فی العالمین، یہ پڑھ لیں. اچھا اگر جس پر آسیب آتا ہے وہ ہوش میں رہتا ہے پڑھ سکتا وہ بھی پڑھے، اللہ کرے گا تو ترکیب بن جائے گی، بھاگ جائے گا. یا جادو ہے کسی پر، یا کسی کے گھر میں سانپ بچھو نکل آتے ہیں تو وہ بھی یہ پڑھتے ہیں نا 100 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین. اور مزید ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم روزانہ یہ تو کر ہی لیں کہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں یہ آیت مبارکہ، ہر نماز کے بعد پڑھیں تو میٹھا مدینہ. اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دن میں 1 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین 11 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ کرے گا اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. بہت یعنی کہ یوں تو ہر آیت مبارکہ پیاری ہے بھائی، اس کی اپنی تاثیرات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے لیے سنت کی برگاہ میں سوال عرض ہے، حضور کسی سے مال طلب کرنا یہ تو سوال میں آتا ہے اور بروز قیامت اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا کسی سے اس کی سروسز حاصل کرنا یہ بھی سوال میں آئے گا؟ جیسے ہمارا شعبہ ہے ریسرچ کا اور اس میں بہت سی ٹیکنیکس، بہت سی مشینریز ایسی ہیں کہ جن کے ایکسپرٹ مخصوص لوگ ہیں، ہر بندہ ان سکلز کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے ہمیں مختلف لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہم ان کو پے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات وداؤٹ پے کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات ان کے لیے یہ کام چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے کئی مہینوں پر مشتمل ہو، تو رہنمائی فرمائے کہ کیا اس طرح سے سوال کرنا بھی معیوب ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجئے.
یہ تو بڑا تھا کہ مثلا کسی کو کہا کہ میرا سامان اٹھا کر وہاں پہنچا دو فلا جگہ پر، یہ سوال ہی ہے. کیونکہ اس کو مشقت پڑی نا اپنے مزدوری بچانے کے لیے، اس کو استعمال کر لیا. اب یہ کہ کسی سے مشورہ مانگنا، یہ وہ سوال نہیں جس میں ذلت ہو، اور بعض لوگ جس سے مشورہ مانگا جائے خوش ہوتے ہیں، بلکہ ان کی آفر ہوتی ہے کہ آپ پوچھ لیا کریں. اس طرح تو اب جیسا کام اور جیسا ماحول اور جیسے سامنے والے کی طبیعت، اس کے مطابق ہی ہے نا احکام مرتب ہوں گے.
انہوں نے کام سے جو بات کی ہے تو سمجھ میں، جیسے کہ ایڈیٹر ہوتا ہے نا، اب کوئی شخص اپنا کوئی جیسے ویڈیو بنا دی، کسی نے بھی ویڈیو بنائی، اپنی پرسنل ویڈیو بنائی، اب وہ ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے تو اس کو پتا ہے میرا ایک دوست ہے یا میرا جاننے والا ہے، یار اس کو ویڈیو ایڈٹ کرنے آتی ہے، بھائی اس کو ویڈیو بھیج دے یار، ایڈٹ کر کے دے دینا. تو اس کے لیے یہ کام میرا خیال 5-7 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن اگلے کو یہ کام آتا نہیں ہے. تو اس طرح کسی کو کام دینا، وہ کام شاید یہاں مراد بھی لے رہے ہوں گے کہ اس طرح کسی کو کوئی خدمت، اس کی خدمت لے لی، اس کے پروفیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی کسی کو اپنی ویڈیو بنا کر، یہ ایگزامپل دی میں نے ویڈیو کی، تو یہ ہے. تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
چلو سوال کی جو ممانعت ہے نا پیسے مانگنے کی، اور یہ خاص کر یہ اس میں ذلت کی وجہ سے، کہ ایک مسلمان کو اپنی عزت اپنے ہاتھوں خراب کرنے کی شریعت میں ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے، جائز نہیں اس کے لیے اپنی عزت اپنا وقار برقرار رکھے. یہ اچھا اب مانگنا ذلت ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایسے سے مانگا گیا جس سے ہے اپنا مطلب حساب کتاب مانگنے کا، کبھی یہ مانگ لیتا کبھی یہ مانگ جاتا ایسی فریشپ ہے، تو یہ مانگنا ذلت نہیں ہے. تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے ہی اب اس سے 5-7 منٹ کا کہا، یعنی یا اس کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، اور آپ روز 2 ویڈیوز کو بھیج دیتے ذرا بنا دے تو ذرا جلدی کرنا. اب یہ کہ اگر وہ آپ سے مرغوب ہے اور یہ بنا رہا ہے، تو یہ یہاں ایک آدمی کو آپ نے مطلب ایک تکلیف میں ڈالا، پھر یہ 4 آدمی کے سامنے شیئر بھی کرے گا کہ یار بڑا چکنا آدمی ہے، گلے پڑ جاتا ہے، اب یہ غیبتیں تہمتیں اور پریشانیوں کا مطلب ایک آغاز ہو گیا. تو اس لیے کس کو بولنا یہ آدمی سوچ لے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ ہر آدمی کرے گا نہیں، بھلے جانتا ہے آپ نہیں جانتے، وہ کترا کر بیزار ہو کر ناگواری کے ساتھ ہی کرے گا. اب کوئی ایسا سخی داتا ہے جس کے پاس ٹائم کا مطلب ذخیرہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، رو آپ کا کام فی سبیل اللہ کر دے تو الگ بات ہے.
یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو کبھی کبھار کا بہت ریئر جیسے کہتے ہیں کہ معاملہ ہو، یا پھر دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ تعلقات ایسے ہوں، اور پھر اس کو ریگولر کے طور پر یا پھر آپ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ دو دفعہ دے دے، تو پھر یہ تنگ آ جائے کہ یار یہ یار کیا، یہ گرافکس کے کام ہوتے ہیں، اس سے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے یار بھیج رہا ہوں تھوڑا صحیح کر دینا. تو یوں اگر اس طرح کے کام کبھی کبھار کا ہو اور یہ ہم کو سوچیں، اس کو کامن سینس کہیں گے حضور، کہ اب آپ کو خود غور کرنا چاہیے کہ یار یہ مطلب کہ اس کو بار بار بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، یا یہ چیز اگر مجھے بار بار کہی جاتی تو مجھ پر کیا بیتتی، اس طرح کی کوئی سوچ تو ہونا جس سے آپ فیصلہ کریں گے کہ یار مجھے کروں یا نہ کروں.
یار یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میری ایج آپ کے سامنے ہے، میری پوزیشن آپ کے سامنے ہے، میں کسی عام چلتے آدمی کو ملوں گا نا، جیسے بیٹھا اٹھ نہیں پا رہا، بھائی ذرا مجھے اٹھا دینا نا، ماشاء اللہ انشاء اللہ کر کے یہ اٹھا دے گا اور خوشی محسوس کرے گا کہ میں نے ایک دکھیارے کی مدد کری. اب یہ حضرت فرمائیں گے کیا خیال ہے آپ کا، خوشی محسوس کرے گا یا مولانا مجھے جلدی ہے جا رہا ہوں؟ ایک میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اس لیے وہ جیسا موقع
صحیح
محل اس کے مطابق ہی وہ ترکیب بن سکتی ہے. اب جیسے کہ ہم لوگ وہ ایئرپورٹ وغیرہ پر تجربہ ہے، بسوں میں جاتے ہیں نا، پھر ہوائی جہاز کی طرف اور ہوائی جہاز سے یا واپسی میں کسٹم کی طرف، اور تو بس میں آنا جانا ہوتا ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس کا. تو اکثر میں نے نوٹ کیا کہ یار مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں میں غیرت مروت ہے، مطلب بوڑھوں کا ایک احترام ادب ہے ان لوگوں میں کہ وہ مجھے کھڑا نہیں رہنے دیتے، غالب ہاتھ جانتے نہیں ہوتے، مجھے بےچارے سیٹ دے دیتے ہیں. دل سے دعا نکلتی ہے یار اللہ اس کا بیڑا پار کرے، اس کی نسلوں کو بخش دے، کیسا احسان کیا کہ میں اس کو لے کے ساتھ کھڑا رہنا میرے لیے دشوار ہے، میں نے سوال نہیں کیا ہے، یہ خود ہی دیکھ کر بےچارے چھوڑ دیتے سیٹ. ہاں جانتا ہوتا نا وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک عمر دیکھ کر بھی اسے دوسرے بوڑھوں کے ساتھ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. یہ ایک اچھی چیز ہے, ہونی بھی چاہیے کہ آج اگر ہم کسی بوڑھے کا احترام کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے بڑھاپے میں احترام کرنے والا پیدا کر دے گا. یہ حدیث کا مضمون ہے. اس میں مطلب بڑی عمر ہونے کی بھی بشارت ہے کہ تو بڑھاپے پہنچے گا تو تیری خدمت کے لیے کوئی آئے گا نا, تیری عمر بڑی ہوگی, بوڑھوں کی خدمت کیا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا ماشاءاللہ نعرہ بھی ہے. تو پھر جب بھی کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے تو اس میں زبان کس قدر ادب اور احترام میں ڈوبی ہوئی ہو, اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو کس قدر ادب و احترام کا غسل دے کر کسی بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا جائے.
بے شک بے شک, جتنا اپنے کو آتا ہو اتنا ادب سے نام لیا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ کسی صحابی کا نام لینا ہے تو کوئی بھی صحابی ہو تو حضرت, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گئے, حضرت بھی ساتھ گئے, یہ لکھا ہے. ایک ادب کا اعلیٰ حضرت نے ایک فارمولا دیا ہم کو کہ اس طرح بھی ایک ادب کا جملہ بنتا ہے, تو ادب سے نام لیا جائے. نثر, اب نظم میں وہ الفاظ نہیں ہو سکتے ہاں, نظم میں وہ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ تو اعلیٰ حضرت کے اس کے مطابق ہوا نا. اب وہ کوئی شعر صدیق بلکہ جان فدا ان پہ کر چکے, یہ مصرع اعلیٰ حضرت ہی کہا کہ اس میں لفظ صدیق یہ لقب مختصر مطلب. تو یہاں یہ اشعار کے قوانین اور ہوتے ہیں, نثر کے معاملات یعنی شعر اور اس قسم الٹ ہے نثر. تو اللہ کرے کہ ہم کو ادب نصیب ہو. جب دل میں ادب ہوتا ہے تو بعض اوقات زبان پر ظاہر ہو جاتا ہے, بعض اوقات اعضاء سے ظاہر ہو جاتا ہے. اب سب کو اتنے القاب بولنا نہیں آتے. اب اتنا سکھایا تھا میں نے آپ کو یاد ہوگا, ابو بکر ابو بکر ابو بکر, لیکن میرا مدنی چینل بھی ابو بکر بولتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں ناظرین سے, یہ سب سنتے نہیں ہیں مجھے. تو اصل تلفظ ہے ابو بکر ابو بکر, یہ رٹ لیں ابو بکر, مگر وہ چونکہ زبان پہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ وہ نکلتا ہی ابو بکر ہے لوگوں کی زبانوں سے. اب بھی کسی کو پوچھے نا کیا نام ہے تو اسے ابو بکر ہی کہہ جائے, زبان پہ چڑھا ہوا ہے. خیر کچھ شرعی غلطی نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ جو درست ہے وہ ہم ادا کریں تو مدینہ مدینہ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نظام الدین عطاری قادری, عرض کر رہا ہوں حضور آپ کی بارگاہ میں, سوال یہ تھا کہ جو ہم گورنمنٹ آفس میں ہم جاب کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں سے کچھ سامان بچ جاتا ہے. سامان سے مراد کہ جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے وہ سامان, جیسے کیک وغیرہ ہو گیا یا پیٹیز وغیرہ, اس قسم کے آئٹم جو ہیں. اب یہ آفیسرس تو مطلب یعنی کہ جو نا چلے جاتے ہیں, اب وہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہم وہ جو بچی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں یا ہم گھر لے جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ ہمیں شرعی رہنمائی عطا فرما دیا.
ماشاءاللہ خوف خدا والی بات ہے, عرف اسی طرح کا ہے کہ وہ سب لوگ اٹھائیں گے نہیں, جن کا پیسہ ہے نا وہ نہیں اٹھائیں گے, اب وہ شرمائیں گے یا جو بھی ہو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب اس کو یوں ہی ہم ہوا میں چھوڑ دیں تو یہ خراب ہو جائے گی. تو اور اگر آپ لے لیں گے تو شاید وہ صاحب کو خوشی ہوگی کہ چلو کسی کے پیٹ میں تو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جن میں کہ معمول ہو کہ کوئی بولتا نہیں ہے اور اب اس کو کچھ نہیں کرتے تو ضائع ہو جاتی, تو پھر اب لے لیجیے استعمال کر لیجیے.
حضور اس کی شاید آفیسز کے اندر ایس او پیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, ایک اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لکھ کر دیا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ جو کھلانے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں تو رکھنا بسکٹ یا سینڈوچ یا کچھ بھی چیزیں رکھنا ایسا ہوتا ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی اور جو سامان رہ جائے گا تو اس کی بعد اوقات آفس ایس او پیز ہوتی ہیں کمپنیز کی کہ بھئی یہ آپ اس کو دوبارہ اسی طرح برنی میں یا اس کے جو اسٹوریج ہے وہیں پر آپ دے دیں گے یا اس کو آپ کیا یوٹیلائز کریں گے. تو اگر ایس او پیز ہو تو پھر ایس او پیز پر عمل کرنا چاہیے.
ظاہر اگر کوئی تیز ہے کہ اس کا یہ کرنا ہے جو بچ گیا تو وہی کرنا پڑے گا, اور نہیں ہے تو پھر وہ جیسے معمول اور عادت عرف اس کے مطابق کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر اہل سنت، سردیوں میں گرمی کے مقابل عموماً کم پیاس لگتی ہے، تو سردیوں میں پانی پینے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں.
بڑے خوب موقع پر سوال اور بڑے خوب موقع پر پانی پیا جا رہا ہے،
پیا جا رہا تھا.
سوال کے آتے ہی جواب پریکٹیکلی طور پر دکھایا گیا ہے کہ پانی پیتے رہنا چاہیے. ارشاد فرمائیے.
آپ بھی پانی پیتے پیتے بتاتے تو کچھ اور بات ہوتی. پانی واقعی گرمیوں میں تو پیتے ہیں، لیکن گرمیوں میں بھی کم پیتے ہیں، اور سردی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بالکل نہیں پیتے، لیکن مبالغہ کریں تو بالکل نہیں پیتے بعض لوگ، نہیں ایک آدھ گلاس پی لیتے ہوں گے. تو پانی نہ پینے کے نقصانات جو ہے نا وہ یہ ہیں، اور خاص کر سردی میں چونکہ لوگ کم پیتے ہیں پانی، تو اس لیے وہ ایک تو سردی کی وجہ سے نسیں سکڑتی ہیں، ڈاکٹری تحقیقات جو ہیں تو نسیں سکڑتی ہیں، اور مزید پانی نہ پیو یا بہت کم پیو تو پانی کی کمی کی وجہ سے خون جو وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور کہیں کہیں جم جاتا ہے، تو اس طرح وہ رگوں میں بلوکیج بنتے ہیں، رکاوٹیں خون کے دوران میں رکاوٹیں بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر فالج اور ہارٹ اٹیک کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. تو خاص کر بوڑھوں اور بچوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس میں، کہ بوڑھوں کی تو رگیں ویسے ہی سکڑتی ہیں سردی گرمی سے نہیں، یہ بڑھاپے کی وجہ سے. عام جو جوان ہوتا ہے نا اس کے مقابلے میں بوڑھے کی رگیں سکڑی بھی رہتی ہیں. یہ بوڑھا جو ہوتا ہے نا وہ اب کس بات پہ پھولے، کیونکہ اس کا ایکسپائر ڈیٹ قریب آ رہی ہے. تمام اعضاء جو ہے جسم کے یہ عموماً اس میں تغیرات دیکھے جاتے ہیں، نظر کمزور، کان کی سنوائی کمزور، تو بہت سارے ہاتھوں میں پیروں میں کمزوریاں، تو پھر یہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور آخر کار وہ مرنا تو سب کو ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ پانی پر زیادہ توجہ دیں، بچوں کو زیادہ پلائیں، لیکن بچوں کو اس لیے زیادہ نہیں پلاتے ہوں گے کہ پیشاب کر دے گا بستر میں، اب جو بھی کرے مطلب، لیکن یہ کہ پلانا چاہیے. اس طرح بوڑھا بھی ڈرے گا پانی پیتے ہوئے کہ ویسے پیشاب زیادہ لگتا ہے، اب پانی پیے گا تو سونا دشوار ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، آزمائش تو بہت ہوتی ہے اور بار بار پیشاب کے لیے اٹھو، لیکن اب یہ کہ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف کو گوارا کر لینا چاہیے، پانی پیتے رہنا چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ خدا نخواستہ فالج ہو گیا نا تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا، اور پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا اور پرابلم، اور بوڑھے کا برداشت کرنا مشکل، قوت مدافعت بوڑھوں کی عموماً کمزور ہوتی ہے، جوانوں کی بھی بعض وقت کمزور ہوتی ہے. تو جوانوں کو بھی پانی تو پینا ہے، خون تو سب کا گاڑھا ہونا ہے، پانی نہیں پیے گا تو خالی فالج اور ہارٹ اٹیک کا نہیں ہے، گردے بھی دڑا دڑ فیل ہو رہے ہیں آج کل، جس کو دیکھو گردوں کا پرابلم، کڈنی پرابلم یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کڈنی مطلب فیل ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ بھی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتے، پانی کم پیتے.
ڈاکٹر صاحب نے بلڈ پریشر کا بھی لکھ کر بھیجا ہے کہ پانی جی. کی کمی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے،
بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. سر پانی جو ہے نا بہت سارے بدن کے فاسد مادے جو ہے نا وہ نکال دیتا ہے، پیشاب کے ذریعے خاص کر نکل جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ پانی جیسے کہ ہم ہنڈیا میں خالی چاول اور بوٹیاں ڈال لیں گے تو کچھ بنے گا نہیں، بنے گا کیا اس میں، جب تک پانی نہ ڈالیں. تھوڑا پانی ڈالیں گے تو بھی مطلب ایک مطلب گٹھا بن جائے گا. تو پانی پروپر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا اس میں ڈالیں گے، تب جا کر ہم جو چاہتے ہیں وہ ہنڈیا بنے گی، وہ ڈش جب تیار ہوگی جب اس کو پروپر پانی یا پورا پانی جس کی جتنی ضرورت ہے وہ ڈالیں گے. تو بدن کو اس طرح ہی سمجھے کہ جتنا پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی اس کو ڈالنا پڑے گا، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک تو پانی کا خیال رکھیں، دوسرا سردی سے بچنے کے لیے بعض اوقات جو نوجوان ہوتے ہیں نا ان میں تھوڑا یوں ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ عام الفاظ میں ہوتا ہے شو بازی، میں نے سویٹر بھی نہیں پہنا، اپنے کو سردی نہیں لگتی، اور سردی لگتی تو اسی ناک کٹتی ہے پھر صحیح کہ جب وہ بستر میں ہوتا ہے سمجھے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے. اب سردی میں کن کن اعضاء کو بچانا ہے یہ بھی ایک کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کے, سردی میں کن کن اعضاء کو سردی سے خاص کر بچانا ہے. کان, یہ یاد کرنے, کان, کان کو سردی جلدی لگتی ہے, نازک ناک, اس کو سردی سے بچانا بھی ہے بڑا مشکل. اب وہ ایک تو ماسک بھی پہنا جاتا ہے, چادر بھی رکھی جاتی ہے. تو اچھا, اور کان, ناک اور پاؤں کے تلوے, ان کو بھی سردی سے بچانا ہے, ان کو بھی سردی جلدی اپنے اندر لیتی ہے. تو ٹھنڈے فرش پر ننگے پیر پھرنا یہ بہادری نہیں ہے, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا بہادری نہیں, حماقت ہے. سانپ کو قابو کر لینا یہ بہادری ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ سردیوں میں چاہیے کہ موزے پہنے جائیں, تو اس سے سردی پاؤں کے تلووں کو کم لگے گی. اور یہ کان سردیوں میں ڈھانپ لیے جائیں, مفلر سے لوگ ڈھانپتے ہیں, اس کے باقاعدہ ٹوپ بھی آتے ہیں پہننے کے, وہ پہن لیے جائیں. وہ ایک مخصوص ٹوپیاں آتی ہیں اس کی, ہم بچپن میں واندرا ٹوپی بولتے تھے اس کو, واندرا ہماری میمنی میں بندر کو بولتے. خیر اب میں تو نہیں پہن سکتا, یہ بچپن میں پہنتے تھے.
اب بھی بچوں کو پہنائی جاتی
ہے, بالکل پہنائی جاتی ہے اور پہنانی بھی چاہیے. اب ناک کی حفاظت کیسے کرے, اس کے لیے چادر بھی ڈھانپی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ اس میں پھر نماز کا مسئلہ آئے گا. ہاں, جسے یہ ناک تک یہ بند کر دیا, سردی میں, سردیاں بعض جگہ بہت پڑتی ہیں. اب مسجد میں ہر جگہ گیزر تو ہوتا نہیں ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے آ گیا, فجر کا ٹائم ہے, کہاں پر آئے, اب اس لیے چادر یوں لپیٹ لیتے ہیں بعض لوگ, تو اس میں نماز مکرو تحری میں. تو یوں اگر یوں ناک چھپا لی چادر میں, اس طرح چھپا کر نماز پڑھی, تو نماز ہوگی مکرو تحری میں. مکرو تحری میں جو ہوتا نا, یہ ناجائز و گناہ, اور ایسی نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے, یہ ہٹا کے لگا کر نہیں. تو اس لیے وہ اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے, نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوا. تو نماز کے ٹائم پہ اپنا یہ ہٹا لینا ہے. کان ڈھکے ہوئے ہوں یہ منع نہیں ہے نماز میں, یہ پہلے ڈھکے ہوئے, ناک نہیں ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. ماسک بھی پہنتے تو ماسک بھی ہٹا دیا جائے. اس طرح بہنیں بھی اس کی طرف, یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے, یہ بھی توجہ کریں, یہ بھی جرابے موزے پہنے اور ناک کان کی حفاظت کریں. سینہ, سینے پر بھی اٹیک کرتی ہے ٹھنڈی, سینے پر اٹیک کرتی ہے, اور پھر وہ نزلہ, کھانسی, سینے میں جکڑن بھی ہے. تو بعض وقت ہاتھوں ہاتھ اس طرح کے تو آوارش پیدا ہو جاتے ہیں. ذرا کان ناک ڈھکنے نہیں ڈھکنے والوں کو بھی جلدی نزلہ ہو سکتا ہے, پاؤں ننگے رکھنے سے بھی نزلہ ہو سکتا ہے, جلدی جلدی کھانسی نزلہ, یہ تو بعض وقت علامتیں ہوتی ہیں. بڑی بیماریاں بھی بعض وقت آ جاتی ہیں, پھر بخار ہے, پھر بخار بھی آگے بڑھ کر اگر پرانا ہو جائے تو ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو سکتا ہے وغیرہ. تو بہرحال ایک اپنی حفاظت کرنی چاہیے, نیت یہ کرے کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا اس کے ذریعے. بیمار پڑ جاتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا, نہیں پڑھ پاتا, جس طرح تندرستی میں آدمی عبادت کر سکتا ہے. ابھی کوئی بخار چڑھا ہو, نزلہ لگا ہوا ہو, تو مدنی مذاکرہ جیسے مثال ذہن میں آئی کہ اس میں جو آپ بیٹھتے ہیں اندر چھوڑے گی, عبادت ہے. عبادت صرف نماز ہی کو نہیں کہتے, یہ بھی عبادت ہے, علم دین حاصل کر رہے ہیں مل کے. تو یہ اس کی چھٹی ہو جائے گی بخار چڑھ گیا, تو بخار نہیں آئے گا تو عبادت پر قوت حاصل ہوگی نا, کہ آپ اطمینان سے جو شوقین ہیں بیٹھنے کے بیٹھے رہیں گے, مدنی چینل والے مدنی چینل پر سنتے رہیں گے. ورنہ یہ بخار آ گیا تو اس کا دل نہیں لگے گا, اٹھ کے چلا جائے گا. نزلہ لگ گیا, کھانسی ہو گئی, تو بھی وہ نہیں بیٹھ سکے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سویٹر پہنے مضبوط, سینے کو جو ڈھک لے, تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو سردی سے بچت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی جس میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ کوئی کہتا ہے بڑا گوشت مضر صحت ہے تو کوئی کہتا ہے بکرے مرغی مچھلی کا. در حقیقت سب سے زیادہ مضر اپنے بھائی کا گوشت ہے جو غیبت کر کے کھایا جاتا ہے. امیر اہل سنت آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟
سمجھانے کے لیے بڑا اچھا انداز ہے یہ. بعض سوشل میڈیا کے بڑے اچھے اچھے مطلب اس طرح کے اقوال بھی لوگ یا تو بزرگوں کے اقوال سے یہ ترکیب کرتے ہوں گے یا اپنے طور پر ہو سکتا ہے کوئی سیٹ کرتا ہو. تو ہے تو واقعی یعنی کہ کوئی گائے کا گوشت مضر کہتا ہے کسی مریض کو, بکرے کے گوشت کا منع ہوتا ہوگا کسی کو مچھلی کا. لیکن یہ کہ یہ سارے نقصان اپنی جگہ پر, لیکن اصل نقصان دہ گوشت جو ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل اللحم اخیہ لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. تو یہ اس سے مراد غیبت کرنا. تو غیبت اتنی مطلب ہے کہ اس کو کتنی مثال کسی دی ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا جیسے گوشت کھانا. تو اس سے ہر مسلمان کو بچنا ہی چاہیے. مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب بھی تو وہ غیبت ہے, اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان, پھر وہ بہتان ہے, تہمت ہے. اور غیبت بیک بائٹنگ غالباً, غیبت میننگ بیک بائٹنگ. تو بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں میں غیبت نہیں کر رہا, حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ خطرناک ہے, کوئی علم نہیں اتنا کہ حقیقت ہی تو غیبت ہوتی ہے, ورنہ تو وہ تہمت بن جاتا ہے حقیقت نہ ہو تو. اور غیبت جو ہے یہ اس میں موجود ہو وہ عیب, وہ خرابی, وہ خامی, تب کسی کا پیچھے سے اس کا بیان کرنا یہ ہے غیبت, جبکہ بطور برائے بیان کرے. تو یہ غیبت ہے, اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی تھی. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سامنے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو اور نہ کرے, اللہ پاک اسے دنیا آخرت دونوں میں ذلیل کرے گا. تو ہمارے سامنے اگر کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا, باوجود قدرت نہ روکے گا تو گناہگار ہوگا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ روکنے پر قادر نہیں ہوتا, تو اب یہ کہ اس سے بیزاری کا اظہار کرے, ادھر ادھر دیکھے, گھڑی دیکھے, جیسے کوئی ایسی صورت کر لے اٹھ کے چلا جائے. تو بہرحال یہ کہ روکنا چاہیے, اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے. ہمارے یہاں تو خیر اس کا تصور اب کم ہی ہے, غیبت کا بھی واقعی سمجھ نہیں پڑتی. یعنی غیبت ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا یہ غیبت ہو گئی. اتنی مطلب آسانی سے غیبت ہو جاتی ہے کہ بالکل یعنی کہ ایزی, یعنی ہم اس کو ایزی لے رہے ہوتے, پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پر کسی کی گاڑی کھڑ کھڑ کر رہی اسکوٹر, تو فوراً بول دیں گے پیچھے سے یا اس کی گاڑی یہ کھٹاڑا ہے یا اس کی گاڑی ایسی, کسی کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو ہم پیچھے سے بول دیں گے یار کپڑے میں نیا ڈنگ کا ہے, کپڑے اس کے میلے یہ قیمتیں ہیں, کیونکہ اس میں موجود ہے نا یہ خامی ہے بھائی, میلے کپڑے اس طرح میلے کچیلے کپڑے پہن کے پھرنا, تو اس کو ہم نے پیچھے سے بیان کیا, گاڑی میں یہ ایپ تھا تو اس کو بیان کیا, اور اس میں یہ سوچا کہ ہم یہ بات اس کے سامنے کریں گے تو اس کی اچھی لگے گی یا بری لگے گی, ایک اس کی چیکنگ کا میں طریقہ بتا رہا ہوں, تو ہم کو یہ ذہن تو بنے گا کہ یار یہ اپنے اوپر سوچے کہ میرے کپڑے میلے ہو اور کوئی بولے گا یار اس کے کپڑے میلے ہیں گندے تو مجھے اچھا لگے گا, میری گاڑی پر کوئی نکتہ چینی کرے گا اس طرح, الگ ہے گاڑی ایسی ہے پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا, مزہ نہیں آئے گا, ہے نا, تو اس طرح بہت سارے مکان یار اس کے گھر گیا تھا اور بدبو آ رہی تھی, غیبت تو ہے, یا یہ کوئی مطلب ہے جس کے بدن میں بدبو آتی ہے تو اس کو پیچھے سے کہنا یار اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے, تو ظاہر ہے اس کو برا لگے گا اچھا نہیں لگے گا, تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, لیکن محتاط رہ نہیں پاتے, نکل جاتی ہے غیبت, تو اس لیے وہ غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب اگر پڑھ بھی لی اور دوبارہ موقع ملے تو کچھ نہ کچھ اس کو پڑھ لیا کرے, تو انشاءاللہ اس طرح بھی وہ غیبت سے بچنے کی کچھ نہ کچھ صورت بن سکتی ہے, کہ ہے گناہ اور جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے, عذاب اس کا سخت ہے, اس میں عذابات کے بیانات موجود ہیں اس غیبت کی تباہ کاریاں میں, تو پڑھ بھی لی ہو تو اس کو ریپیٹ پڑھنا چاہیے, اس کا درس اگر وسیع میں دیتے رہیں گے تو بھی اپنا بھی ذہن بنتا رہے گا, بالکل پتہ نہیں چلتا غیبت کا, صحیح بات ایسی بعض اوقات یہ باریکیاں ہوتی ہیں اس میں, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یا کسی کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرما کہ یہ دو طبیب ہیں اور وہ دونوں طبیب غالباً وہ تھے وہ ذمی, ذمی کی غیبت یعنی یہ کافر ہوتا ہے, کافر ذمی یہ حکومت کے امان میں ہوتا ہے, اب دنیا میں کوئی بھی کافر ذمی نہیں ہے, سب حربی ہیں, تو حربی کافر کی غیبت جائز ہوتی ہے, ذمی کی ناجائز ہوتی ہے, کہ اس کی عزت بھی ہماری حفاظت میں ہے, تو خیر وہ شاید دونوں ذمی تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کا ڈر نہ ہوتا نا ان دونوں میں سے کہتا کہ فلاں طبیب جو ہے نا یہ اعلیٰ ہے, اب کتنی باریک بات ہے, دو بچے آپ کے دونوں میں یہ ذہین ہے وہ کند ذہن ہے, دونوں میں یہ شریر ہے یہ شریف ہے, یا دونوں میں یہ خوبصورت ہے, یہ بچہ میرا خوبصورت ہے, یہ میں اس سے جوڑ رہا ہوں کہ واقعی جس کو خوبصورت نہ کہا گیا, جس کو ذہین نہ کہا گیا, دوسرے کو ذہین اس لیے کہا کہ یہ اس سے ذہین ہے تو آٹومیٹک وہ دوسری کاٹ ہوگی نا, یہ اس کو برا لگے گا اس بچے کو پتا چلے گا, اور لوگ یہ بالکل بلا تکلف یہ باتیں کر رہے ہوتے, کبھی کبھی مجھے موقع ملا اس طرح سننے کا اور میں نے سمجھایا بھی یار اس طرح تو یہ بچہ پھر باغی بھی ہو جائے گا اپنے ماں باپ کا اس طرح یہ کریں گے, تو اس کے بالکل دونوں کو یکساں پیار ملنا چاہیے بچوں کو, تو ہمارے یہاں مطلب اتنی شدھ بدھ ہے نہیں, معاشرے میں بڑی خرابیاں, ایک خرابی تھوڑی ہزار خرابیاں گھس گئی ہیں, تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت پھونک پھونک کر قدم بس چپ رہے اور بلا وجہ لوگوں میں نہ رہے, ورنہ لوگوں میں مصیبت یہ ہے کہ خود بھلے جانتا ہے لوگوں میں غیبت سننے سے بچ نہیں سکتا, اور اگر ان کو روکنے جائے گا تو دس سنے گا ایک کی گلے پڑ جائیں گے, تو یہ مطلب کہ تنہائی اختیار کرے, ہاں اچھی گیدرنگ ہو اچھی صحبت ہو تو یہ تنہائی سے اچھی ہے, ورنہ تنہائی اچھی اکیلا رہے, نیکی کی دعوت دے, دین کا کام کرے اجتماعی طور پر یا انفرادی کوشش کرے, لیکن اس پہ بہرحال مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ آدمی بچ نہیں سکتا, دکان میں جاؤ کاروباری معاملات میں اور لوگوں کا اتنا یعنی کہ عجیب و غریب غریب و عجیب ذہن ہے, کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں کہ بڑی بعض اوقات وحشت ہوتی ہے عوام میں, وہ جب یہ گفتگو کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کوئی مطلب ہے نا, اس کو بولو کہ مطلب اٹھ پٹانگ ٹائپ کی گفتگو ہوتی ہے, اور بعض اوقات کئی گناہوں کی طرف ان کی گفتگو جا رہی ہوتی ہے, اور ہماری بے بسی ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے, سمجھانے میں مطلب رسک ہوتا ہے کہ کہیں کفر نہ بک دے, کہیں کچھ نہ بول دے, اتنے بعض اوقات منہ پھٹ ہوتے ہیں لوگ, خدا کی پناہ گھروں میں بھی اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر بندہ قدم اٹھائے, بہت پھونک پھونک کر سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اختیار کرے, ورنہ بچنا بہت مشکل ہے, بھلے مذہبی حلیہ ہو کچھ بھی ہو, لیکن وہ بس غیبت ایسی مصیبت ہے کہ اس سے جس کو اللہ بچائے, مطلب جس کو اللہ بچائے وہی بچے گا, ورنہ بہت ہی غیبت کیا, جھوٹ کیا, بالکل یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور جھوٹ بولے جا رہے ہوتے. تو اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے, نیکوں کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے سچے عاشق اکبر کے صدقے ہم کو اللہ پاک سچا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira.